آتی ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ یعنی پہلی تین آیتوں میں, سورۃ النحل شروع ہو رہی بہنوں, سورۃ النحل کی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کی, شرک کی مذمت کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا, لہٰذا تم اسے اجرت سے نہ مانگو, وہ پاک ہے اور برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے تھے. یعنی شرک کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ پاک ہے, تم اس بات سے کہ وہ شرک جس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے, تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور مجھ ہی سے ڈرو, کیونکہ اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا, وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, اور اللہ پاک ہے اس بات سے برتر ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں. ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے آیت نمبر 4 سے لے کر 18 تک مسلسل اللہ کے انعامات کا ذکر کیا ہے. اتنی پیاری آیت ہے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, آپ پڑھیں, آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں. آیت کو مسلسل 18 آیت نمبر 4 سے لے کر 18 تک مسلسل اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلے تو بتایا کہ انسان کو پیدا کیا, یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے ہم کو زندگی دی, مگر ایک برائی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہوا خصیم, کیا ہو جاتا, جھگڑالو ہو گیا, جبکہ اسے دیکھنا چاہیے اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں, کیا کیا ہیں, انعام, چوپائے تمہارے لیے پیدا کیے, اور ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور دیگر منافع ہے, یعنی اس کے چمڑے بھی تم استعمال کرتے سردی سے بچاؤ کے لیے اور دیگر منافع اٹھاتے, اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو, اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو, وہ تمہارے بوجھ کو اٹھا کر شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے, تمہارا رب بڑا شفقت والا ہے, سبحان اللہ, اس نے گھوڑے خچر گدھے پیدا کیے تاکہ ان پر تم سوار ہو, ان سے فائدے اٹھاؤ, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ راہیں جو ہے نا, جو ٹیڑھی سیدھی راہ تک جو راہ پہنچتی ہے وہ راہ اللہ ہی کی ہے, اور جو ٹیڑھی راہیں ہیں وہ آپ کو اللہ تک نہیں پہنچائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا, اس کا پینا, اسے درخت اگاتے ہو تم, جانوروں کو چراتے ہو, اور اس پانی سے تم کھیتیاں اگاتے ہو, زیتون, کھجور, انگور, ہر قسم کے پھل. اس میں غور و فکر کرنے کے لیے بہت نشانیاں ہیں اللہ کی, یعنی جب بندہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے نا اللہ کی تخلیق پہ, تو اس کے دماغ کی رگ کھلتی, اللہ اکبر, وہ بولتا ہاں واقعی میں اللہ ہے, ان فی ذلک لآیۃ, اس کے لیے نشانی ہے جو قوم فکر کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسخر کر دیا رات کو, دن کو, سورج کو, چاند کو, تاروں کو تمہارے لیے, اللہ کے حکم سے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہیں, اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں, رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دی جو اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی. بے شک اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں جو لوگ نصیحت پکڑتے ہیں. وہی جس نے بحر کو مسخر, یعنی سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ, سمندر کا جو گوشت اللہ نے حلال کیا ہے, مچھلی کی شکل میں ہو, جھینگوں کی شکل, کون سی بھی شکل, یہ جو شکل ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. اب بعض لوگ نئے نئے فتوے نکال رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے, جائز ہے سب, سب باتیں ہیں کہنے کی, پراؤنس پاس بیچ میں فتوا نکلا تھا نا, پراؤنس جائز نہیں ہے, جائز ہے, بعد میں جو فتوا دیے تھے وہ لوگ ہی معافی بھی مانگے کہ ہم جو بولے غلط تھا. بولے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ گوشت سمندر کا جو اللہ نے تمہارے لیے نعمت کے طور پر دیا وہ کھاؤ, اور اس سمندر سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو, اور کشتیاں جو تم دیکھتے ہو زمین پر چل اس پہ سمندر میں چل رہی ہیں, اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو تم اس سے, یعنی بزنس کرتے نا اس سے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ سب لے کر کیوں دیا اللہ نے, لعلکم تشکرون, نعمت کو دینے کی وجہ کیا بتا رہی ہیں, یہ نعمتیں میں نے تم کو دی تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ نعمتوں کی طرف تو ہم دیکھتے ہی نہیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ایک ایک گن گن کے بتا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین میں ہم نے پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے. بعض وقت بچے سوال کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کیوں بنایا, تو بولتے کیا ہے بنایا بیٹا بس, نہیں اس کا جواب دیجیے, اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہاڑ میں نے اس لیے گاڑ دیے زمین میں تاکہ وہ تمہیں لے کر, یعنی زمین یعنی جھکولے نہ کھائے, اس کے لیے اللہ نے کیا کیا, پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی, اور نہریں اور راستے بتائے تاکہ تم اس کی راہ پاؤ, اور دیگر نشانیاں بھی بنائی, تاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں, بھلا جو اللہ کی تخلیق, بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اگین بتا رہے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم گننے کی کوشش کریں گے نعمتوں کو نہیں گن پاؤ گے. یہ تمام نعمتیں کس نے تخلیق کی بول رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. کوئی ہے اس جیسے تخلیق کرنے والا؟ نہیں. بے شک میرا رب ہی ہے جو غفور و رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اور اللہ والذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے, ان کو اللہ نے پیدا کیا, وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. اموات غیر احیاء, وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو. اموات غیر احیاء, وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں. وہ شعور نہیں, وما یشعرون, وہ شعور نہیں رکھتے. ایانا یبعثون, کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ صاف ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو وہ مردہ ہے, وہ مر گئے, وہ زندہ نہیں ہے. ان کو بھی شعور نہیں کہ اللہ کب اٹھائے گا. دیکھیں قیامت کب آئے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا اللہ نے ڈیٹ ٹائم وقت. یہ وقت میں مطلب نشانیاں بتائی لیکن ایکزیکٹ نہیں, وقت نہیں بتایا اللہ نے. اور کہہ دیا, صاف کہہ دیا کہ میں نے, کہ صرف اور صرف رب ہی جانتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, وہ اللہ کون ہے جو, یعنی جس کی اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ سب چیز کی تخلیق کرنے والا وہی ہے, اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اموات غیر احیاء, وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں, اور تم کو شعور نہیں ہے اس چیز کا کہ, اور ان کو بھی شعور نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ کب اٹھائے جائیں. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود برحق صرف ایک اللہ ہی ہے. چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں, وہ تکبر کرنے والے ہیں. بلا شبہ اللہ نے یقیناً جو کچھ تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اللہ نے وہ سب کچھ لکھ رکھا, اللہ کو سب معلوم ہے. اور بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. آیت نمبر میں بولنا بھول گئی, یہاں سے 19 سے میں نے شروع کیا تھا نا, یہ واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو. آیت نمبر 19 سے 29 تک, 19 سے 29 تک مشرکین کے متعلق ہے بہن. یہاں پر آیت نمبر 19 سے 29 تک, 19 ٹو 29 مشرکین کے بارے میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب تاکہ یوم قیامت جب اپنا وہ بوجھ جو شرک کا اٹھا کر لائیں گے, تو اس دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس بوجھ سمیت ان کو جہنم میں ڈال دے گا. تحقیق, وہ لوگ مکر کر چکے, انہوں نے چیلنج چلی اللہ کے خلاف جو ان سے پہلے تھے, پھر اللہ نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی چال چلی ان کی کیسی کہ عمارتوں کو, وہ ان کے مکر کی عمارت جو انہوں نے بنائی تھی نا, تو ان کی بنیادوں کو اللہ نے پکڑ لیا. یعنی جو بنا کے رکھے تھے نا اپنی عمارتیں, مطلب یہ کہ اپنا ایک بنا لیتا بندہ, اپنے خیال سے بنا لیتا, کوئی اس کے پاس دلیل نہیں رہتی, اور وہ شرک کرتا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ چھت اس کی جو بنائی اس نے وہیں اوندھا ڈال دوں گا جس دن عذاب آئے گا, اور اللہ رسوا کر دے گا اس کو, اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے, بحث کرتے نا, خود بھی شرک پہ رہتے اور دوسروں سے بھی بحث کرتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن پوچھے گا اللہ کہ تم مومنوں سے بحث کرتے تھے نا, کہاں ہیں آج وہ تمہارے شریک جس کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے تھے. تو اس دن کہیں گے لوگ کہ بے شک, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک اس دن ان کافروں کے لیے رسوائی بدبختی ہوگی, اور جن کی روح فرشتے سال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے, شرک کرتے رہے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے. کیا کہیں گے وہ لوگ مشرکین جب روح نکال دی جائے گی, ان کو بڑا کھل جائے گا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, تو جب کیا بولیں گے, بولیں گے کہ نہیں, ہم تو کرش نہیں کچھ بھی شرک بول کے فوری جھوٹ بول دیں گے نعوذ باللہ. تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں, ان اللہ علیم, اللہ بھی بہتر جانتا, اللہ کو بھی علم ہے تمہارے شرک کا, چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر, ایسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. اب آیت نمبر 30, 31, 32 میں اللہ تعالیٰ متقیوں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارا, یعنی متقی لوگ وہ ہیں جن کو, متقی لوگ وہ ہے تمہارے رب نے جو بھی نازل کیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے جو نازل کیا وہ کیا ہے, تو کہتے ہیں خیر, یہ خیر ہی خیر ہے, بہترین بات ہے یہ اللہ کی. اور جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی. یقیناً ان کا ٹھکانہ جو ہو متقیوں کا, آخرت ہی متقیوں کا ٹھکانہ ہوگا. نعم دار المتقین, کیا ہے جنت عدن ہوگی جس میں وہ داخل ہوں گے, ان کے نیچے نہر اور ان کی مرضی کی چیزیں پوری وہاں دی جائے گی. اللہ اسے اسی طرح متقیوں کو جزا دیتا ہے, جن کے حال جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں, تو فرشتے کہتے ہیں ان کو تم پر سلام ہو, تم جنت میں داخل بدلے گا. کافر مشرکین کی حرکتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, کہاں تک؟ آیت نمبر 33 سے 40 تک, یعنی کیسے مشرکین کے کافر مشرکین کی حرکتیں اور رسولوں کا پیغام ان کو کیا تھا کہ جب بھی وہ لوگ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان, آیت نمبر 33 سے اللہ تعالیٰ 40 تک تقریباً کفار مشرکین کی حرکتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کافر یہ کافر کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم انتظار کرو, ان کے پاس فرشتے آئیں گے یا آپ کے رب کا حکم آ جائے گا. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, یعنی مشرکوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا, وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کے اعمال کے بدلے اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور مشرکوں نے کیا کہا, اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, ایسا بولتے تھے وہاں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ لوگ بولتے تھے نا کہ مطلب ہم اللہ چاہا تو ہی ہم کر رہے ہیں جو بھی عمل ہے, اور ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے تھے, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ, اللہ کا حکم ہی چلتا ہر چیز پر, لیکن انہوں نے جو اپنے آپ کو گڑھ لیا نا, تو اللہ زبردستی پکڑ کر راہ راست پہ نہیں لائے گا ان کو, صرف پہنچا دینا اللہ کا کام ہے. یعنی رسول صرف رسولوں کا کام, اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے حق پہنچا دیا. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں بتائیں اور ان کو کہیں کہ عبد اللہ وجتنب الطاغوت, اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یہی پیغام تھا پیغمبروں کا. اس کے بعد یعنی جھٹلانے والوں کو تو گمراہی ان پر ثابت آ جاتی ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت میں. آگے اللہ تعالیٰ یعنی ان آیتوں میں رسولوں کی بات اور ان لوگوں کا جو جھٹلایا گیا تھا اس بات کو کہہ کر کہتے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ, اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی, یعنی کچھ تو کافر ہیں جو خود بھی ظالم تھے, اپنے اوپر ظلم کی تیاری کر رہے ہیں شرک کر کے, پھر مسلمانوں پر بھی ظلم کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ ان لوگوں کو بچا لے گا جو ظلم و ستم سہنے کے لیے سہتے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے تھے, تو ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے, آخرت میں بھی ان کا اجر و ثواب ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے. وہ لوگ یہ بھی آبجیکشن کرتے تھے کہ کیا کہ کیوں بھائی نبی مرد کیوں, مرد ہی کیوں ہے, عورت کیوں نہیں, عجیب عجیب بہانے, یعنی ان کو چلنا نہیں ہوتا دین پہ. تو صرف مرد پر کی لحاظ ان رکھتے ہیں, تو واضح دلیلیں آتی کیوں کیے تھے, اللہ نے تو واضح دلیلیں نازل کر دی تھی, چاہے فکر کرتے اس میں, چاہے بے خوف ہو جنہوں نے اس بات کے اللہ نے زمین میں بتا دیا عذاب لے آئے, شعور نہیں یا ان کے چرنے میں پکڑ لے, اللہ چیز سے آسانی ہے یا خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے, بے شک تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے, لہٰذا اس کی طرف پلٹ آؤ. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمام چیزیں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اللہ کے آگے جھک جاتی ہیں, فرشتے سب اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں, اور وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم دو الہ مت بناؤ, الہ تو بس ایک ہی ہے, لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے, اللہ کی اطاعت کر رہی ہے دائمی طور پر. تو کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور جو تمہارے پاس نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, پھر جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو, پھر جب اللہ تو وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے تو رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں, نعوذ باللہ, اور نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے فائدہ اٹھا لو, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے, یہ لوگ معبودوں کا بھی حصہ بنا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے کر لو, اللہ کی قسم کھا رہی اور افطرا پردازیاں کر رہے ہیں, اللہ کی بیٹیاں ٹھہرائے, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, سبحانہ, اللہ پاک ہے اس چیز سے جو وہ لوگ چاہتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں, اللہ اس سے پاک ہے. اور یہاں میں بتا رہی ہوں کہ بیٹی جب ہوتی ہے ان کو, جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہوتی ہے تو بشارت دی جاتی ہے, آیت نمبر 60 میں, 58, 59, 60 میں یہ بتائی جا رہی تھی کے بعد, کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں, ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے, اور وہ اس آر کے باعث کہ ارے اس کو بیٹی ہوئی اس سے شرمندہ ہوتا, اور اس آر کی بار یعنی شرمندہ ہو کے کیا کرتا کہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے, سوچتا کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا مٹی میں دبا دے. اللہ اکبر, یہ جاہلیت کی بات بتائی جا رہی کہ کیا کرتے تھے, آر سمجھتے تھے بیٹی کو پیدا کرنا, اور ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے, غم و غصہ ان کو آتا تھا. تو نعوذ باللہ, بیٹوں کی پیدائش پر ہی خوش نہ ہو, بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہوں, اللہ کا یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جب کفر کافر و مشرک کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ غصہ آ جاتا اس کو بیٹی پیدا ہوتی, اور تو وہ کیا کرتا, اپنے اوپر آڑ سمجھنے لگتا, اور جس کسی بشارت دی گئی تو لوگوں سے چھپتا پھرتا اور بولتا کہ یہ توہین کو رکھنے کے بجائے تو میں کہ دفن کر دوں گا ایسے مٹی میں. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بڑا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے, اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے. اللہ تعالیٰ ظلم پر ان کا مؤاخذہ کرے گا, یعنی پکڑے گا, زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار اللہ ایسا نہیں چھوڑے گا. ہر ایک کو ایک وقت تک اللہ ڈھیل دیتا ہے, پھر جب ایک وقت آ جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں. آگے آیت نمبر 64 سے لے کر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنارا بہنوں, یہاں پر آیت نمبر 64 سے لے کر تقریباً 75 تک اللہ اپنی نعمتوں کو گنا رہا. کیا کیا نعمتیں, اگین اس سورے میں بہت ساری نعمتوں کو اللہ نے گنایا. آگے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو گنا کر کہتا ہے کہ اللہ نے کتاب تم پر نازل کی, وہ بھی نعمت ہے اللہ کی, ہدایت رحمت مومنوں کے لیے, اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا, اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے چوپائے تمہارے لیے ان کے بطون میں, یعنی ان کے بیٹوں میں جو چیزیں ہوتی ہے اس سے تم جو ہے نا, مطلب اللہ اس میں سے کیا کرتا ہے, ان کے بیٹوں میں سے گوبر اور لہو کے بیچ میں سے خالص دودھ پینے کے لیے اللہ نکالتا ہے. سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کی نعمت. دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ خون, اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں, دیکھو میری نعمت جو تم پیتے ہو نا دودھ, اور اس سے کئی فائدے اٹھاتے ہو تم, وہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ اللہ تعالیٰ تم کو نکال کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کھجور انگور اور کچھ پھل ہیں جس سے تم مطلب نشاور, یعنی تم کو نشا بھی اس سے تم کر رہے ہیں نعوذ باللہ, جبکہ یہ اچھا پاکیزہ رزق ہے, اس کو پاکیزگی سے استعمال کرو. بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور ایک نحل جو بتایا نا میں نے شروع میں, کہنا بھول گئی میں, کہ نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کھا جاتا. سورۃ النحل, وأوحى ربك إلى النحل, آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ بھی اللہ کی نعمت کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اپنا, درختوں میں گھر بنا, پہاڑوں میں گھر بنا, اور وہاں پر بھی جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں, ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس کو چوس چوس کر آتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے, اور کیا کرتی ہے کہ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے, ان میں سے لوگوں کے لیے شفا ہے, شہد میں شفا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ نے ایک چیز بندے کے لیے رکھی, اور وہ کیسے بناتی ہے شہد کی مکھی, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں وہی کرتا ہوں اس کو. اور دیکھیے ایک شہد کی مکھی ادنا چھوٹی سی مخلوق ہمارے سامنے تو نا, مطلب انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا نا, اب دیکھیے ایک مکھی کیسا فائدہ پہنچا رہی ہے اللہ کی وحی کی پابندی کر کے, اللہ نے جو اس کو حکم دیا وہ کرتی ہے, اور سبحان اللہ ساری محنت وہ جو کرتی ہے پھلوں سے پھولوں سے جا جا کے رس چوس کر آ کر جو ہے نا اپنے پیٹ میں جو شہد بناتی ہے اور اسے نکالتی ہے, تو وہ شہد بندہ استعمال کرتا ہے. دیکھیے کروڑہا لوگ ہیں جو شہد کا استعمال کرتے ہیں, اس میں شفا بھی رکھا اللہ نے. اور دیکھیے ایک شہد کی مکھی کیسے اللہ کی حکم کی پابندی کر رہی ہے, اور انسان دیکھیے کیسا ناشکرا ہے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ اللہ کی یعنی اللہ نے یہ تمام چیزیں رکھی تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو, وہ اللہ یہ جو تم کو پیدا کیا اب تم کو موت دے گا, اسی کی طرف تم کو لوٹائے جاؤ گے, اور اللہ ارزل العمر تک لے جاتا ہے بعض بندے کو, یعنی ناکارا عمر تک, اور یہ ناکارا عمر سے بہنوں ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے, اللہ سے پناہ مانگنا ہے ناکارا عمر سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ناکارا عمر کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے, یعنی جب بندہ ناکارا عمر میں چلے جاتا نا تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اس کو علم رہتا پورا, لیکن لاسٹ میں جا کے انہیں کیا ہو جاتا, پورا علم بھی وہ بھول جاتا ہے. یہ پوری نشانیاں ہیں اللہ کی. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے رزق دیا تم کو, بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی, تو یہ فضیلت اللہ نے کس کو دی, جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اس میں آزمائش ہے بہنوں, اور اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ کی ملکیت میں غلام ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو رزق دیا اللہ تعالیٰ اور آزمایا دے کر تو یہ کیا کرتے ہیں, اپنے ماتحتوں کو غلاموں کو نہیں دیتے. تو نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ اس تعلق سے اشارہ کر رہے ہیں, کیا وہ اللہ کی نعمت سے نعمت کے منکر ہو گئے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی, اور تمہاری بیویوں سے بیٹے پوتے, اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا, کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہی؟ نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تم کو مثالیں بیان کرتا ہے اور تاکہ تم جان لو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 76, 77, 78 میں اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی, دو قسم کے آدمی اس کی مثال دی گئی, کہ ایک آدمی, ایک شخص جو یعنی ایک گونگا بہرا ہے, وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, جبکہ وہ اپنے آخا پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے, جہاں کہیں بھی اسے بھیجتا ہے آخا تو کوئی خیر بھلائی نہیں پاتا اس سے. تو وہ شخص اور ایک یعنی وہ اندھا اور بہرا گونگا, یہ شخص جو ایک بوجھ بنا ہوا ہے اپنے مالک پر, وہ صحیح ہے؟ اور یا پھر وہ شخص صحیح ہے جو عدل کا حکم دیتا, صراط مستقیم پر ہے؟ اور یعنی مطلب یہ کہ سبحان اللہ, اللہ ایک ایسی مثال دے کر کہتے ہیں, مثال بھی ہے نا یہ, مطلب جو شخص اندھا, اندھا کس کو بنا رہے اللہ تعالیٰ, جو حق کو نہیں دیکھتا, حق پر نہیں چلتا, تو وہ بوجھ ہے بتا رہے اللہ تعالیٰ, بوجھ ہے اپنے مالک کے لیے وہ, اور وہ شخص جو بوجھ نہیں ہے برابر نہیں ہو سکتے بول رہے اللہ تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو یہ غیب کی باتیں میرے ہی پاس ہیں, اللہ ہی کے پاس ہیں غیب آسمان و زمین کا, قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے, بلکہ اس سے بھی قریب تر. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں کیا کرتا ہے, اس حال میں تم کو نکالا کہ تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا, کچھ بھی علم نہیں تھا, اور اللہ نے تم کو مطلب ہم جب ماؤں کے پیٹوں میں سے نکلتے کچھ بھی علم نہیں رہتا نا, تمام علم کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا. کہاں سے علم دیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو کہ بھوک لگی تو بچہ روتا, علم دیا اللہ تعالیٰ اس کو کہ رو تو تم کو کھانا ملے گا, رزق ملے گا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا اور ہٹا کٹا کیا, پھر ہم اللہ ہی کے نافرمان ہو گئے نعوذ باللہ, تو پھر یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے ابصار سمع ابصار و افیدہ دیکھنے کی سننے کی اور طاقت دی اور دل دیے, کس لیے؟ تاکہ تم شکر گزار بنو. آگے اللہ تعالیٰ 79 سے 83 تک اپنی نعمتوں کا دوبارہ ذکر کرتے ہیں اور اس کا مقصد بتاتے ہیں. نعمتوں کا ذکر کر کے یہ تمام چیزیں جو پچھلے پورا ہم نے بتایا نا کہ مطلب کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے, پورا میں آپ کو بتائی کہ وہ تمام چیزیں انعام یعنی مطلب کہ چوپائے جانور, گھر, ہر ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے, ہوائیں, جو جو چیزیں میں آپ کو بتائی کہ مطلب پہاڑ اور شہد کی, ہر ہر چیز جو مسخرات یعنی جو جو مسخر کی اللہ نے, آسمان زمین چاند سورج ستارے, یہ پوری نعمتیں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کذالک یتم نعمتہ, اس کا مقصد بتا رہے ہیں نعمت دینے کا, کہ اللہ تعالیٰ ایک تو میں نے بتایا شکر کا ادا کرنے کے لیے, اور دوسرا یہاں پر مقصد بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کذالک, اسی طرح نعمت کو اوپر تمام کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. دوسرا مقصد کیا ہے نعمتیں دینے کا؟ اللہ تعالیٰ کو فرما برداری مطلوب ہے. اللہ نعمتیں کیوں دے رہا؟ کیونکہ بندہ فرما بردار بن جائے. 81 آیت نمبر نوٹ کریے, 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر نعمتیں تمام کی, کس لیے؟ تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. ابھی میں نے کہا نا کہ نعمتیں پا کر بندہ اس نعمت دینے والے کے کا احسان مند بنے, اس کا شکر ادا کرے, اس نعمتوں کا صحیح استعمال کرے, اور ناشکرا نہ بنے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اکثر ہم کافر ہوں, تم میں سے اکثر جو ہیں وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے, کفران نعمت کرتے ہیں. اللہم احفظنا. آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک اللہ تعالیٰ میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ہر رسول یعنی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر رسول امتوں پر گواہ ہوں گے, یہ بات بتائی آیت نمبر 84 سے 89 تک. کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ جب سب کو اٹھائے گا تو ہر امت میں ایک گواہ لائے گا, رسول گواہ ہوں گے. ہر امت میں گواہ, یعنی گواہ ہوں گے, اس بات کے گواہ ہوں گے کہ انہوں نے حق پہنچا دیا تھا اور پھر جیسے لوگوں نے انکار کیا نا حق کا اور بعض نے اقرار کیا, تو وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ تیرا جو حق تھا وہ ہم نے پہنچا دیا. اس کے بعد یعنی 84 سے 89 تک اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں, اور اس کے بعد آگے 90 سے 100 تک احکامات ہیں بہنوں, 90 سے 100 تک پھر پورے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. کیا کیا احکامات ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل, 90 سے شروع ہوئی آیت نمبر 90 سے 100 تک یہ 10 آیتیں پوری اللہ تعالیٰ احکامات کی بتا رہے ہیں. کیا ہے احکامات؟ کہ اللہ کیا بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دے رہا آپ کو, خرابت داروں کو عدل اور احسان اور خرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اللہ انصاف کا حکم دے رہا, احسان کا حکم دے رہا ہے, اپنے خرابت داروں کو دینے کا حکم دے رہا ہے, یعنی اپنے رشتے داروں کو اللہ نے جو آپ کو فضل دیا ہے اس میں سے اپنے رشتے داروں کو حصہ بنانے کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ, اور بے حیائی کے کام سے روکتا ہے اللہ, ینہا عن الفحشاء والمنکر, اللہ بے حیائی کے کاموں سے تم کو روکتا ہے, ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے, وہ تمہیں وعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. بے حیائی عام ہے دیکھیے بہنوں, اور یہ بے حیائی جو عام ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ پکڑے گا, سخت ترین پکڑ ہے یہ بے حیائی ہے جو عذاب لاتی ہے قوموں پر. آج جو ہماری قوم پر, آج جو ہمارے دور میں جو عذاب چل رہا ہے نا, اس کی وجہ ایک بے حیائی بھی ہے. جو بے حیائی کثرت سے عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عذاب نازل کرتا ہے. اللہ نے روک دیا, بے حیائی سے روکا. بے حیائی میں کئی چیزیں آتی ہیں, عورتوں کا منظر عام پر آ جانا, یعنی نامحرم کے سامنے اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ آ جانا, یہ بھی بے حیائی میں شمار ہے, اور کئی قسم کی بے حیائی ہے جو بندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم بے حیائی سے رکو, ظلم زیادتی سے رکو, اور تمہیں باز کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو, اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرتے ہو, اور قسمیں پکی کرنے کے بعد مت توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا. بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو, اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت محنت کر کے سوت کاٹا, پھر اسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ شخص سمجھا رہا ہے بندے کو کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے نہیں ہونا ہے اسے. اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ پھر تم کو اللہ نے ایک امت واحد پیدا کیا, اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا. یعنی پورے ایک ہی امت ہو سکتے تھے, لیکن اللہ نے الگ الگ امتیں پیدا کی, الگ الگ امتیں بنائی, اور اللہ جو چاہے کرتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اسلام پر اپنے قدم جمنے کے بعد ڈگمگاؤ مت اس چیز کو. یہ آیت نمبر 94 ہے. 94 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگایا جائے تو تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو گے کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا, اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا. اللہ اکبر. کیا بول رہے ہیں؟ اسلام میں قدم جمنے کے بعد نہ خود کے قدم ڈگمگانا, نہ کسی کا ذریعہ بننا اسلام سے ہٹنے کا. اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی بڑا عذاب ہے آخرت میں, اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو. بے شک اللہ کے ہاں اجر ہے, بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر کیا, یعنی احکامات پر عمل کرنا ایک صبر کی بات ہے بہنوں, صبر کے ساتھ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہ چاہے وہ من عمل صالحا, جو نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جبکہ وہ مومن ہو تو ضرور اس کو اللہ پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر ہوگا. پھر آپ قرآن پڑھیں, آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان سے پناہ مانگے, یہ بھی حکم ہے. بتائیے نا احکامات 100 تک, آیت نمبر 100 تک. تو یہ 98 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ حکم ہے, واجب ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت. کہ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگے, بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. نعوذ باللہ. آگے آیت نمبر 102 103 تک اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا, اور ایک آیت سے دوسری آیت کو بدل کر اللہ دیتا ہے. یعنی ناسخ و منسوخ آیتیں ہوتی نا, اللہ تعالیٰ ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل کر دیتا ہے. اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے, کیوں نازل کر رہا ہے. کہہ دیجئے قرآن تو تو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام لاتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے حق کے ساتھ، اللہ اس کو نازل کرتا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو. قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ پھر آئے دیکھیے بات، ثبت یعنی ہمارے قدموں کو جما دیتی ہے، یعنی اللہ کی بات جو اللہ نے نازل کی اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو حق پر ہم ثابت قدم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے لیے ہدایت اور بشارت دے. جو مسلم جو جھک گیا اس احکامات کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشارت اور ہدایت دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 سے 109 تک کافروں کے متعلق جو اللہ کی آیت کے منکر ہیں ان کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور وہ صرف جھوٹ گڑتے ہیں اور اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کے سوا اس پر یعنی کفر ہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں وہ کہ اپنے یعنی سوائے اس کی کہ جس پر جبر کیا گیا. ہاں کوئی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی پر جبر کیا گیا اور اس کا دل مطمئن نہیں ہے اس کفر پر، بادل نخواستہ کرتے. کبھی ہوتا نا بندے سے کہ اس پر ظلم ہوتا اور وہ جو ہے نا بادل نخواستہ اللہ کے ساتھ یعنی انکار والا معاملہ کرتا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب، اللہ اکبر، اور ان کے لیے بڑا بڑا سخت ترین عذاب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا. بار بار آ رہی دیکھیے بات کہ ہمیں محبوب نہیں رکھنا ہے، اس کو دنیا کی زندگی کو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں ایسی کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کے دلوں پر اللہ ان کی آنکھوں پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، یہی لوگ غافل ہیں. اللہم احفظنا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک آپ کا رب لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، جہاد کیا، یہ مومنوں کے تعلق سے آگے 109 ہو گیا. اس کے بعد 109 کے بعد اللہ تعالیٰ 110 میں اللہ تعالیٰ ان مومن بندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ہجرت کیے اللہ کی راہ میں اور مصیبتیں آزمائش پڑی تو اس پر صبر کیے، جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان آزمائشوں کے بعد اللہ ان کے لیے ایسا غفور و رحیم ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں بھی. جس دن ہر نفس اپنے آپ سے جھگڑتا ہوا آئے گا ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر 112-113 میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. کون سی مثال؟ دیکھیے اللہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتا ہے. بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن و اطمینان سے آباد کی، اس کا رزق ہر جگہ سے وافر مقدار میں آتا، تو کھا پی رہی تھی اللہ کی نعمتوں کو، لیکن وہ ناشکری ہو گئی. ناشکری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے اس کو؟ بول رہی کہ اس کی ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کیا؟ بھوک کا مزہ چکایا، خوف کا لباس پہنایا ان کو، اور ایک رسول ان کے پاس بھیجا تو اس کی وہ تکذیب کرنے لگے، پھر عذاب نے ان کو آ لیا. یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز دے رہا ہے اس کی ناشکری کرے، تو ناشکری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بندوں کی ناشکری بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. اور ایک بات خاص یہاں پر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی، بس میں نے دیکھا کہ اس میں ناشکری اکثریت عورتوں کی ہے جو ناشکری کرتی ہیں. تو عرض کیا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اللہ کی ناشکری اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی ناشکری ہوتی ہے. کیا کہتی ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور وہ شوہر کے ساتھ اور شوہر اس کے ساتھ جو احسان اور نیکی کا برتاؤ کرتا ہے اور ایک زمانے تک اس کے ساتھ احسان کرتے رہتا اور جب تھوڑا سا اس کے ساتھ مطلب کچھ نہیں دیتا اپنی پسند کی چیز اسے تو کہنے لگتی ہے میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم میں سے کتنی بہنیں ایسی ہیں بہنوں جو کہتی ہیں نا انہوں تو کچھ کرے نہیں ہمارے واسطے، پورا کرے سو پانی پھر جاتا نا، اعوذ باللہ. تو یہ نہیں کریں، اپنی زبانوں سے یہ بات انشاءاللہ نہیں نکالیں، کیونکہ حدیث صاف اس تعلق سے کہ جو یہ کہتی ہے کہ تجھ سے مجھے کبھی بھلائی پہنچی نہیں تو نعوذ باللہ اس کو اللہ نے جہنم میں دیکھا. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے ایسی باتوں سے. آگے 114-119 تک بھی مسلسل احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. کیا ہیں وہ احکامات؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تم پر حرام کیا مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا جانور. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے تم کہ مطلب حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیتے، جھوٹ بولتے، وہ مت کرو، بولے اللہ تعالیٰ احکام دیے. کہ تم اپنی زبانوں سے جھوٹ مت بولو, حلال کو حرام, حرام کو حلال مت ٹھہراؤ. یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک متاع قلیل ہے, ایک تھوڑا سا تھوڑی سی زندگی ہے گزارنے کے لیے. اللہ کے پاس تم کو لوٹ کرانا ہے, وہاں پہ دردناک عذاب ملے گا اگر جھوٹ باندھیں گے اللہ پر, حلال کو حرام, حرام کو حلال کریں گے. نعوذ. اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی ان قوموں کی جو تم سے پہلے گزر چکے, وہ ایسی کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کیے. بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو عمل سوء کرتے ہیں, یعنی جہالت کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جو گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ احکام دے ان کو کہ تم توبہ کرو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, تو اللہ تمہاری اصلاح کر دے گا, توبہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہاری اصلاح کر دے گا, بے شک تمہارا رب غفور رحیم ہے. آگے 120 سے 123 تک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا, یعنی ایک امت کا اللہ نے ان کو طاقت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو, ان کے ایمان کی بنا پر. ان کا ایمان اتنا پختہ تھا بہنوں ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت کی طاقت دی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم اکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے, مشرکوں میں سے نہیں تھے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے, اور اللہ نے ان کو چن لیا صراط مستقیم کی طرف, ان کو ہدایت دی. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی دیا, آخرت میں بھی ضرور صالحین میں سے ہوگا. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی, پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں جو اللہ کی طرف اکسو ہو کر تھے اور مشرکیوں سے نہ تھے. اس کے بعد اہم آیت ہے, نوٹ کریے, آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, ادعو الی سبیل ربک, پہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو کہ تم اللہ کو اللہ کی طرف دعوت دو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنہ. اب سن رہے ہیں بہنوں ہم لوگ اللہ کی باتیں, تو یہ ہم کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے, تو یہ پہنچانے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حکمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ پہنچاؤ. کیسے؟ موعظۃ الحسنہ, بالحکمتی والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو, اور ان سے بحث کرو تو کیسے؟ احسن طریقے سے. شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ تم بحث مباحثوں میں یعنی الرٹ رہو. ہم تو جب بحث کرتے تھے یعنی کسی سے جو ہے نا مطلب اسلام کے بارے میں کوئی بات آتی, ہم مباحثے کرتے تو ہم اتنا الرٹ رہتے گویا ہمارے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, اسے اڑانا نہیں ہے. یہ مثال دی گئی, یہ مثال دی گئی کیوں؟ کیونکہ واقعے میں جب بحث کی جاتی بہنوں تو کیا ہوتا کہ بندہ جہالت پر اتر آتا, وہ جہالت نہیں کرنا ہے بندے کو, اور الرٹ ہو کے بحث کرنا ہے. جادلہم, بحث کرو لیکن کیسی؟ بلتی ہی احسن, بہترین طریقے سے ان کو سمجھاؤ, اور تمہارا رب بہت خوب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. اور ایک بات بتا رہی ہیں کہ تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تم پر تم کو تکلیف پہنچی. یعنی بدلہ کوئی بندہ لیتا ہے کسی سے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تم بدلہ لے سکتے, یعنی گاندھی کا اصول نہیں ہمارے پاس کہ ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی انسان کو اس کی اگر ہاں معاف کر دینے والے کو اللہ نے اپریشیٹ کیا, لیکن ظلم کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں بولا کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو تم جو ہے نا ایک تھپڑ مارے دوسرا گال پیش کر دو. نہیں, ظلم کو بڑھاوا نہیں دینا ہے, روک دینا ہے ظلم کو. اور تکلیف اگر تم کو پہنچی تو تم اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم کو تکلیف پہنچی, اور اگر تم صبر کریں گے بدلہ نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت بہتر اجر عطا کرے گا. اور فرمانے کے اے نبی آپ صبر کریں, آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے, اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو مکر و سازشیں وہ لوگ کر رہے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے, پرہیزگار متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, اور احسان نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. یہ آیت نمبر 128 لاسٹ تھی سورۃ النحل کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. اللہم بارک لی ولکم. آمین یا رب. یہ بہنوں ختم ہوا, 14واں پارہ بھی ہمارا مکمل ہوا الحمدللہ. کل ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل شروع کریں گے, سورۃ البنی اسرائیل 15واں پارہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے.
جی جی الحمدللہ آج تقریبا زیادہ ہوا, اللہ کا فضل ہے
الحمدللہ.
ٹھیک ہے باجی, چلیے جزاکم اللہ خیر. کافی وقت تھوڑا سا آج ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا نا.
ہاں 5 منٹ بڑھ گئے الحمدللہ. ہاں
ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.